درسِ تراویح, درسِ تراویح, تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے, چلو اس کو سمجھیں, یہ دل کی شفا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام, آج رمضان المبارک کی چوتھی شب ہے, چار تاریخ ہیں۔ چوتھے پارے کے حوالے سے منتخب آیات مبارکہ اور ان کا درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو, اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہاں بھلائی سے مراد یعنی وہ تقوی, فرما برداری اور وہ نیکی کی حلاوت, گویا کہ اس تقوی کو, اس بھلائی کو, اس حلاوت کو, اس نیکی کو تم ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے, اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ اب ہوتا یہ عموماً کہ خرچ کرنے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ امتیاز رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے, وہ اچھی چیز خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو استعمالی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, صدقات کرنے میں بھی, زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ سامان دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں۔ یا مراد نفلی صدقہ بھی, زکوٰۃ سب اسی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے, کئی پرانی چیزیں دوسروں کے لیے مفید ہوتی ہیں, آپ نے استعمال والی چیزیں بھی دوسروں کو دیں, وہ مفید ہوتی ہیں, آپ دے دیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں, گھٹیا چیزیں دینا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی کارآمد نہیں, مفید ہی نہیں ہے, تو اس پہ تو مذمت پہ الگ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا, جب کچھ لوگوں نے فروٹ میں سے, انگوروں میں سے کچھ ایسے انگور مسجد کے اندر لٹکا دیے پلروں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں استعمال کرتے تھے, اٹھا لیتے تھے, تو اس کی تو مذمت بیان کی کہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیں اور قابل استعمال بھی ہو۔ لیکن جو اعلیٰ درجے کا یہ تقوی, یہ بھلائی اگر کوئی چاہتا ہے تو پسندیدہ چیزیں دینی چاہیے۔ اچھا, میں یہ وضاحت کرتا چلوں, آپ نے کپڑا زکوٰۃ کے طور پہ دیا, راشن دیا, آپ نے کوئی اور چیزیں دیں, یہ زکوٰۃ اس سے ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش رقم یہی ضروری نہیں, کوئی بھی مالیت والی چیز ہے آپ دیتے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی, لیکن اس کی کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس میں کرنٹ ویلیو کا اعتبار نہ ہو, یہ نہیں ہوتا اس میں, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی ویلیو کیا ہے۔ اب آپ نے نئی خریدی تھی تو وہ 10,000 کی چیز ہے, اب استعمال کچھ عرصہ کر لی, اب آپ آگے دے رہے ہیں اور دے زکوٰۃ کی مد میں رہے ہیں, اب جو ویلیو ہے اس کے مطابق اسے دیکھا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے اور خرچ پھر پسندیدہ چیزیں کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے کئی ایسے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنا باغ بیروحہ, آپ کو جو پسندیدہ باغ تھا, سب سے پسندیدہ محبوب مال باغ کا وہ تھا, تو آپ نے کہا کہ اسے میں صدقہ کر دوں, تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارتاً ایسا فرما دیا کہ انہوں نے پھر اپنے رشتہ داروں پر وہ تقسیم کر دیا, ان پہ صدقہ کیا۔ اسی طرح اور کئی صحابہ کرام علیہ مردہ, کسی کو شکر پسند ہے تو وہ شکر صدقہ کرے, کسی کو پسندیدہ یعنی گھوڑا, اس کی سواری یہ پسند ہے اور منتخب کر لیا کہ یہ گھوڑا ہے, تو انہوں نے وہ لا کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ تو ایسے پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے کئی واقعات ہیں۔ آج ہم بھی دیکھیں, ہمیں جو کپڑے پسند ہیں, ہمیں جو گھر پسند ہیں, ہمیں جو گاڑی پسند ہے, ہمیں جو یہ چیزیں پسند ہیں, تو محبوب ترین چیزیں کون کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گھر تقسیم کر رہا ہو, کرتے ہیں لوگ, گھر بھی بنا کے دیتے ہیں, لیکن دوسروں کی ضرورت کے مطابق کوئی نارمل چھوٹا موٹا بنا کر اسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی۔ اور کبھی یہ بھی عمل کر کے دیکھیں کہ پسندیدہ چیزیں، چلیں گھر میں نہیں ہو سکتا، گاڑیوں میں نہیں ہو سکتا، زمین میں نہیں ہو سکتا، باغات میں نہیں، کاروبار میں نہیں، تجارت میں نہیں ہو سکتا، تو کم از کم کھانے پینے کی جو چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دیگر چیزوں میں، تو ان میں اچھی کوالٹی کی چیزیں دیا کریں کہ جو خود بھی کھائیں اور وہ اچھی لگیں تو وہ دوسروں کو بھی وہ دیں، تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ اس آیت مبارکہ پر تو ضرور عمل کرنا چاہیے، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے بات۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر یہ آیت مبارکہ یہود کے رد میں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو زیادہ افضل ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس، یہ کعبے سے بھی افضل ہے، تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ان کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ پہلا گھر ہی وہ یہ کعبہ معظمہ ہے جس کو سب سے پہلے زمین میں بنایا گیا، تو پہلا وہ ہے کہ جو سب سے پہلے بنا وہ کعبہ معظمہ ہے اور کثیر انبیاء کا وہ قبلہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا قبلہ وہ رہا ہے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں بیت المقدس قبلہ ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں رک کر کے مدینہ منورہ میں، پھر مسجد قبلہ تین میں باقاعدہ وہ تبدیلی ہوئی اور اس قبلے کو یعنی کعبہ معظمہ کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ سب سے پہلا گھر ہی وہ کعبہ معظمہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے یعنی آسمانوں پر، اس کے نیچے بالکل یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اسی سے اوپر چلتے جائیں تو بیت المعمور ہے آسمانوں پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور نیچے آتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ ہے جس کو انسانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ارشاد فرمائے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں مقام ابراہیم کو بیان کیا، سبحان اللہ، مقام ابراہیم، یہ وہ مبارک پتھر ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیرات کی، آپ کا ارادہ ہوتا اوپر تو یہ پتھر اوپر کی طرف چلا جاتا، ارادہ ہوتا نیچے تو یہ نیچے کی طرف آیا تھا، اور اتنے طویل عرصے گزرنے کے بعد، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں آنے کے بعد، آج بھی یہ مقام ابراہیم پر وہ پتھر محفوظ ہے، اور مقام ابراہیم کی وہ تعیین ہے، سبحان اللہ، مقام ابراہیم، اس پتھر جہاں پر وہ نصب ہے تو وہاں اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا جو نسبتیں ہیں، یہ دیکھیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کو یہ کتنا ان کی ادا پسند آئی کہ اس پتھر کی بھی یہ باتیں بیان فرما دی، اور اسے بڑی نشانیوں میں سے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر اللہ میں سے، حالانکہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑی تھیں، وہ پانی کی تلاش میں تھیں، لیکن اللہ نے اسے شاعر اللہ کہا، کیونکہ وہ اللہ کی نیک بندی، ان سے نسبت ہے اس چیز کی، تو اسے شاعر اللہ کہا گیا، سبحان اللہ۔ اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا۔ یہاں تو یہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، تو مراد پورے حدود حرم کو امن والا، یہاں کسی کو جرم قتل یہ وہ اس کی سزا یہاں نہیں قتل کیا جائے گا، یہاں نہیں کیا جائے گا، یہ حد یہ نافذ اس پر یہاں نہیں کی جائے گی، ان کے لیے ایک حفاظت ہے، امن ہے۔ یہ حرم سے مراد ناظرین کرام خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، یعنی اس علاقے میں وہاں باقاعدہ نشانات لگا کر ایک امتیاز اسے کر دیا گیا، ممتاز ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرم، اور یہاں سے حرم کی حدود ہے، یہ حرم سے باہر ہے، اور جو لوگ وہاں پر یعنی مکے میں رہتے ہوئے اب ان کا عمرے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر جا کر وہ احرام کی نیت کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد عائشہ اور مقام جیرانہ عموماً لوگ وہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور طرف سے بھی کوئی آ رہا ہے اور حدود حرم سے پہلے پہلے اسے یہ نیت کرنی ہے۔ اسی طرح جدہ سے یا کوئی اور کسی مقام سے جو بھی آتے ہیں تو ان کو بھی حدود حرم سے پہلے پہلے، ہاں جو میقات سے باہر سے آ رہے ہیں تو اسے میقات پر ہی اپنے احرام اور یہ نیت اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو میقات کے اندر اور حرم کی حدود سے باہر تو اسے بھی حدود حرم سے پہلے پہلے یہ نیت کرنی ہے، اور جو حرم کے اندر ہیں تو انہیں حرم کی حدود سے باہر جا کر نیت کر کے اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر وہ عمرے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پر حج ہر مسلمان پہ نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے اگر ہم بات کریں نماز ہر مسلمان پر ہے، روزے ہر مسلمان پر ہے، لیکن زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر یوں نہیں، جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی من استطاع الیہ سبیلا، جسے طاقت ہے وہاں پہنچنے کی، اور یہ استطاعت اس کی تفسیر حدیث میں جو ارشاد فرمائی گی کہ سواری اور زاد راہ، یعنی وہاں پہنچنا اور خرچ، اور اس کی ڈیٹیل تفسیر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے پیکیجز مختلف اعلانات ہوتے ہیں، گورنمنٹ پیکیجز، پرائیویٹ پیکیجز، تو جس کے پاس طاقت موجود ہے وہ جا بھی سکتا ہے، سفر اختیار کر بھی سکتا ہے، وہاں کے خرچے بھی اور یہاں بھی اپنی فیملی کے لیے اتنا خرچ چھوڑ کر کہ ان کے بھی پیچھے سے گزر بسر ہو جائے، تو یہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، تو یہی طاقت یہی زاد راہ۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس آدمی کو حج کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی زاد راہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور مرض بھی نہیں ہے، ظالم بادشاہ کی رکاوٹ بھی نہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ ایک عام کھچروں پر، اونٹوں پر اور مختلف سواریاں ہوتی تھیں، تو ان مختلف علاقوں سے گزر گزر کر وہاں تک پہنچنا تو ان کے لیے آسان نہیں تھا، تو راستے میں بعض اوقات کوئی ظالم بادشاہ یا دیگر ایسے معاملات ہوتے تھے کہ سفر کرنا امن والا نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ایشوز نہیں ہے، آج کے زمانے میں اس طرح کے خطرات وہ نہیں ہیں، تو لہذا یہ سب شرائط جس کے اندر پائی جائیں اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، حدیث میں اس کی اس قدر مذمت گویا کہ یہ فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے۔ الامان الحفیظ، تو اس لیے جس کے پاس طاقت استطاعت ہے وہ اس حج کی فرضیت کو ضرور ادا کریں۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اب یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اب یہ ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، تو اس کی تفسیر ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو، اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرنا نہ تمہیں موت ہے مگر اسلام کی حالت، یعنی اپنے ایمان کی اسلام کی حفاظت کرنا، اور کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا قول، کوئی بھی ایسا فعل اختیار نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہو اور اس کا خاتمہ وہ کفر پر ہو۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا، اسلام کا تحفظ کرنا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے جانا، یہ ایک اہم ترین یہ موضوع ہے۔ ناظرین کرام، کئی ایسے ہوں گے، روایت میں فرمایا گیا کہ جو مسلمان پیدا ہوئے لیکن ان کا خاتمہ کفر کی حالت، اور کئی ایسے ہوں جو کفر میں پیدا ہوئے لیکن خاتمہ اسلام اور ایمان کی حالت میں ہوا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت مسلمان تو شام کے وقت کافر، شام کے وقت مسلمان تو صبح کافر۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کئی ایسے اقوال ہیں، افعال ہیں، یا کوئی ایسے معاملات کہ جس میں انسان اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے، یعنی اس پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایسے ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جو معاذ اللہ ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس امت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خاص وجہ فضیلت کو بیان کیا، امت مصطفیٰ کی فضیلت کو بیان کیا، وہ یہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ یہاں ناظرین کرام، اس امت کی افضلیت کو جو بیان کیا گیا، اور وہ وجہ فضیلت کیا بیان کی گئی کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ یاد رکھیں کہ مجموعی طور پر یہ عمل کرنا، تبلیغ دین کا یہ عمل کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ عمل فرض کفایہ ہے۔ عام طور پہ دیکھیں تو یہ فرض کفایہ کے اس عمرے میں آتا ہے۔ اب اس کے احکامات مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، کب فرض عین کسی پر ہو جاتا ہے، کب وہ فرض کفایہ کے طور پہ رہتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برائی ختم کر دینا یہ اختیار میں ہوتا ہے، اب کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، اور ورنہ پھر دل میں برا جانے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے تبدیل کرے، چاہے وہ ہاتھ سے کرے، زبان سے کرے، اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر دل میں برا جانے۔ اور یہ ضعیف درجہ ہے، یہ ضعیف درجہ ہے۔ تو لہذا تبلیغ دین کا جو کام ہے وہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کرے۔ کوئی لکھ کر مصنفین ہے تو تحریری طور پر کرتے ہیں، کچھ مبلغین واعظین زبانی طور پر کرتے ہیں، قولی بھی کرتے ہیں۔ ہاں، قول کے ساتھ عمل بھی ہو ساتھ تو عملی تبلیغ بعد اوقات زیادہ مؤثر ہو جاتی۔ یعنی ایک وہ بات ہے کہ جو لوگوں کو بتائی کہ یہ نیکی کی بات ہے، اور ایک اس پر خود بھی عمل ہے۔ تو یہ جب دونوں چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو عموماً ان کے دلوں میں اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، زیادہ تاثیر۔ اور یہی وجہ ہے معاشرے میں ایسے افراد جن کی تبلیغ میں قولی تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ شامل ہے، عمل شامل ہے، تو ان کی تبلیغ بھی مؤثر ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہی نہیں ہے کہ بس یہ مولانا کا کام ہے، مسجد میں، محراب میں، ممبر میں ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر یہی وجہ ہے معاشرے میں، گھر گھر کے اندر، جب گھر میں یہ باتیں نہیں، گھر میں کوئی سمجھانے والا یہ نہیں، تو بے راہ روی کی طرف چلے گئے۔ 100% پتہ ہوتا ہے اولاد کما کر کہاں سے لا رہی. بعض کا یہ چیزیں بھی پتہ ہوتی ہیں کہ اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے مگر پیسہ زیادہ آ رہا ہے, تو کوئی ہمت ہی نہیں کرتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں, نہ بیوی شوہر سے پوچھتی ہے, نہ والدین بچوں سے پوچھ سکتے ہیں, نہ پوچھتے ہیں, بس کہتے پیسہ آ رہا ہے. بھائی بھائی سے نہیں پوچھتا پیسہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ذرائع کیا ہیں, جبکہ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ اور ایسے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو شرن جائز نہیں ہے, لیکن پیسہ چونکہ آ رہا ہے سب کو اچھا لگ رہا ہے. تو اس لیے جب حد تک ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ امر بالمعروف بھی ایک کام ہے اور اس کے اندر بھی ہمیں کیا کیا احتیاطیں اور کن کن اقوال پر ہمیں عمل کرنا ہے, تو پھر معاشرے میں برائیاں کیسے ختم ہوں گی. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو تو وہاں کسی کی اطاعت نہیں. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ افسر کہہ رہا ہے, والد کہہ رہا ہے, استاد کہہ رہا ہے, باس کہہ رہا ہے. اللہ رسول کی نافرمانی تو وہاں یہ سلسلہ موقوف ہونا چاہیے, وہاں یہ سلسلہ پھر نہیں, کیونکہ اللہ رسول کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی, وہ فرما برداری نہیں کی جائے گی. اور یہ عمل چھوڑنے, یہ نیکی کی دعوت چھوڑنے کی, جو گناہ یا جو وعید کہنے, ویسے تو کئی اس میں جن میں گناہوں کے اندر بھی انہیں شمار فرمایا گیا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے, یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے, پھر تم اس سے دعا مانگو گے, وہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, وہ تمہاری دعا قبول نہیں. اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے, وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں موجود ہے, اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے. یعنی کبھی یہ درجات بھی آ جاتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے, آپ کو روکنے کی طاقت نہیں ہے, بلکہ روکنے سے اور فتنے بڑھ جانے, تو کم از کم یہ تو درجہ ہے دل میں برا جانو. اب تو لوگ دل میں بھی برا نہیں جانتے, دل میں بھی برا نہیں جانتے, بلکہ دھڑلے سے کہتے ہیں خوشی کا موقع کرنے دیں. تو اس لیے قرآن نے اس امت کی جو افضلیت کو بیان کیا وہ اس وجہ سے کہ تم نیکی کی بات کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. آگے مزید بڑھتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ, اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے. سود بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود میں جو یہاں فرمایا دگنا در دگنا, لوگ کیا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سود پر جو پیسے کسی کو قرضہ دیتے, اب وہ مدت آ جاتی تو وہ واپسی لینے کے لیے, لیکن اب بھی اس کے پاس ادائیگی نہیں ہے تو اسے مزید آگے دگنا کر دیتے. تو یہ دگنا در دگنا, اب وہ یوں تسلسل کرتے 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا, وہ گویا کہ سود کھا رہے ہوتے تھے. سود ایک ایسی یہ معاشرے میں ایک لعنت ہے جو رائج ہے, اور پتہ نہیں اتنی رائج ہو چکی ہے, اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بس سود سے ہی تعلق ہے, وہ بس اپنی پیمنٹ دیتے ہیں سود لیتے رہتے ہیں, کئی کاروبار کو گھما پھرا کے نام کاروبار کا دیا ہوا ہے, شراکت داری کا دیا ہوا ہے, لیکن حقیقتاً وہ شراکت داری نہیں ہوتی. ان کے پیسے بھی فکس, ان کا پروفٹ بھی فکس, وہ نفع نقصان میں اس طور پر شامل ہی نہیں ہوتے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں نفع میں سے کچھ دے رہے ہیں, لیکن وہ سود کے زمرے میں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سود کھانے والے, کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور فرمائی یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو سود سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے, اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس میں انسان سود کے اندر پڑے. آگے ناظرین اکرام, ایک اور وصف اہل ایمان کا, اور خوبصورت ایسے بندوں کا وصف ہے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں, تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آدمی یہ نہ سوچے کہ خرچ کرنا عمرہ کا کام, امیر لوگوں کا کام, اغنیا کا کام, جو غربت میں نارمل جاب کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، وہ بھی خرچ کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے، خرچ کرے. اور کہا غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ پسند فرماتا ہے، نیک لوگوں کو، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا. یہ ناظرین کرام خوبصورت اوصاف ہیں. ہمیں کوشش کرنی، رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں بھی ان اوصاف پر خرچ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو درگزر بھی کرنا ہے. اور ذہن سے والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور گھونٹ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور گھونٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق دے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے. آج چوتھے پارے کی چند آیات مبارکہ خلاصہ سنا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل پانچویں پارے کا درس سنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
درس تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے.